إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراء مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صمد عزیزان گرامی یہ مجالس اعضاء کا سلسلہ جاری ہے کربلا اور عصر حاضر کے موضوع پر کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ باتوں کو آپ کی سماعت کے حوالے کریں یقیناً نہ ہماری علمی بضاعت اتنی وسیع ہے کہ کربلا جیسے عظیم کارنامے پر کمال لمحہ تو روشنی ڈالی جا سکے اور نہ ہی وقت اتنا وسیع ہے کہ جس موضوع کا ہم نے اٹھایا ہے اس کا حق ادا کر سکیں فارسی میں بہترین ضرب المثل ہے کہا جاتا ہے کہ اگر دریا کو کھینچ کر نہیں لا سکتے تو تشنگی مٹانے کی حد تک کچھ پانی تو لے سکتے پوری کربلا کو سمجھنا واقع کربلا کو سمجھنا شاید کسی بشر یا کسی عقل میں اتنی سکت نہیں بلکہ جتنا ہماری کیپیسٹی ہے جتنی ہماری ظرفیت ہے اتنا ہم کربلا سے فیض ہو سکتے ہیں ہم نے عرض کیا کربلا ایک داستان نہیں ہے بلکہ کربلا ایک حقیقت ہے کربلا ماضی نہیں ہے کربلا جاری و ساری ہے آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی بس کربلا سے کس طرح ہم سبق حاصل کریں کربلا سے کس طرح ہم عبرت حاصل کریں کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو کربلائی زندگی بنائیں اپنے کردار کو حسینی کردار بنائیں اور اپنے آپ کو حسینی مشن سے وابستہ رکھیں جس میں ہماری بقا ہے جس میں ہماری عزت و آبرو ہے جس کی وجہ سے قومیں زندہ ہوتی ہیں قومیں بیدار ہوتی ہیں اور جو کربلا سے ہٹ گیا وہ دین سے بھی ہٹ گیا اس لیے کہ کربلا اور دین دو چیزیں نہیں ہیں کربلا عین دین ہے کربلا جان دین ہے کربلا روح دین ہے قرآن کو بچانے کا نام ہے کربلا نہیں کر سکتے دنیا چاہے سر کو تن سے کاٹ لے جدا کر دے مگر نائزے نو کے نائزہ پر سر بلند ہو کے بھی قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ دیکھو گردن تو کاٹ سکتے ہو, سر کو جدا کر سکتے ہو, قرآن سے اہل بیت کو الگ نہیں کر سکتے. قرآن اور اہل بیت دو چیزیں نہیں ہیں, کربلا عین قرآن. بس سمجھنے کی ضرورت ہے, جو جتنی ضرورت حامل ہوتا ہے اتنا ہی کربلا فائدہ اور فیضیاب ہو سکتا ہے. اپنی اپنی مزاج کے اعتبار سے, اپنی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے. ایک مجتہد ہے جس کے لیے بہت زیادہ مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, نام حسین ہی اس کو گریا کرنے کے لیے کافی ہے. ہر نبی کا, یہ میں ایموشنل جملہ نہیں کہہ رہا ہوں, جذباتی جملہ نہیں ہے, سند ہے اس کے پیچھے. ہر نبی کا امتحان ہوا ہے حسین پر ہونے سے, نبیوں کا امتحان ہوئے, نبیوں کو پروموشن ملا ہے, مرتبہ ملا ہے, تو حسین پر کریا کرنے کی وجہ سے. یہ ازل سے منصوبہ طے ہو چکا تھا کہ کربلا کو ہونا ہے. اسلام کی بقا کے لیے کربلا کی ضرورت ہے, کربلا نہیں تو اسلام باقی نہیں رہ سکتا تھا. ہم جو زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, یوں ہی نہیں, یہ الفاظ نہیں ہیں, ہر لفظ کے پیچھے معنی ہے, مفہوم ہے, فلسفہ ہے. اس لیے کہ کلام معصوم ضائع نہیں جاتا, بیکار نہیں ہوتا, اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے. عزیزو زیارت عاشورا اگر آپ پڑھیں گے اس کو مطالعہ کریں گے غور سے, زیارت عاشورا کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے, جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے, لفظ لفظ اللہ کا کلام ہے, اسی طریقے سے حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے, مگر لفظ لفظ نہیں ہے. معنی اللہ کا کلام ہے مگر الفاظ نہیں ہے معصوم کے لیے. اور معصوم کا کلام بھی فوق کلام مخلوق تحت کلام خالق ہوتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ معتزلی ابن ابی الحدید معتزلی جس نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے وہ لکھتا ہے کلام امام امام الکلام ہوتا ہے, فوق کلام المخلوق تحت کلام الخالق, یعنی مخلوق سے برتر کلام, خالق سے کمتر کلام. اگر سند کی طرف توجہ کی جائے زیارت عاشورا کی, تو سند در حقیقت کی زیارت عاشورا حدیث قدسی ہے. امام پنجو نقل فرماتے ہیں اپنے باپ سے, وہ نقل فرماتے ہیں اپنے باپ سے, اپنے باپ سے, اپنے باپ سے, اس کے بعد مولائے کہلان, مولائے کہلان پیغمبر اسلام سے, پیغمبر اسلام کی جبرائیل سے, جبرائیل خدا سے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں زیارت عاشورا کا ہر جملہ مستند ہے اور ایک درجہ معنی اس میں بنا ہے. میں کہوں گا اگر صرف زیارت عاشورا کو سلیبس قرار دے اپنی زندگی کا, کانسٹیٹیوشن بنا لے انسان, اس کی نجات کے لیے کافی ہے. سب کو اسی میں ہے, ظرفیت کہاں سمجھنے والوں, ظرفیت تو چاہیے. مولانا کائنات قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھے, ابن عباس جیسے شاگرد, ابن عباس کو عالم تصوف بھی بہت مانتا ہے, مولانا کائنات تفسیر کر رہے ہیں, ابن عباس جیسے شاگرد سن رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر چل رہی ہے ابتداء شب سے, بس نماز شب کا وقت قریب آ جاتا ہے, ابھی بسم اللہ کی تفسیر چل رہی ہے, تو ابن عباس نے کہا مولا آپ کو نماز شب کا وقت آ چکا ہے, تو مولا فرماتے ہیں ابن عباس جان لو کہ پورا قرآن سمٹ کے سورہ ہم میں جمع ہو چکا ہے, اور پورا سورہ ہم سمٹ کے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ چکی ہے, اور آیت بسم اللہ سمٹ کے بائے بسم اللہ میں, اور بائے بسم اللہ نقطہ ہے بائے بسم اللہ میں, اور مانا بلنا اور میں وہ نقطہ ہوں بائے بسم اللہ کا. اب دنیا بہت چودہ سال پر میں عرض کیا کہ معصومین کے کلام کو سمجھنے کے لیے میچورٹی چاہیے, عقل چاہیے. اس زمانے میں نقطے کی اہمیت کو کوئی سمجھنے والا نہیں تھا, نقطہ کیا ہے ڈاٹ. آج کمپیوٹر کا جو نالج جانتے ہیں وہ ڈاٹ کے بنا کچھ کمپیوٹر ہے ہی نہیں, پوری انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈاٹ کے پر ہوتے تو چلتی ہے. آن اور آف کیا ہوتا ہے, ڈاٹ آن ہوتا ہے, آف بند ہو گیا خود گیا, وہ پکسل خود گیا تو آف ہو جاتا ہے. ڈاٹ کام ڈاٹ آر ڈاٹ نیٹ ڈاٹ کے سوائے کوئی انٹرنیٹ چلتا ہے. تو بھائی ابھی پتا نہیں ہے, 1400 سال اتنا ہم سمجھ چکے ہیں کہ ڈاٹ کیا ہے, نقطہ کیا ہے, ابھی 1400 سال اور گزریں گے تو سمجھیں گے نقطے کی اور کیا کیا اہمیت ہے. تو عزیزوں کلام معصوم, کلام خدا, کلام امام امام الکلام ہوتا ہے, اس کے ہر جملے کو غور کریں گے تو بہت سے معنی ملتے ہیں. تو زیارت عاشورہ کو صرف ہم سلیبس بنا کر اپنی زندگی کا کافی ہے, زندگی سنوار سکتے ہیں. ابن عباس ایسے شاگرد ہو, ایسا ہو جو سمجھ سکے. آج آپ کی خدمت میں کربلا کا وہ اینگل پیش کرنے کی کوشش کروں گا اپنے وقت کے اندر, کہ انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں گے, کہ انسانیت کا دار و مدار اسی پر ہے. کربلا کئی ابعاد کا حامل ہے, کئی گوشے ہیں کربلا کے, کئی آنکھیں ہیں کربلا کے. ہر آدمی اپنی ذریعے سے سمجھتا ہے. میں عرض کیا کہ ہم جتنا سمجھ سکتے ہیں ہماری کیپیسٹی تو اتنا ہی سمجھیں, اس سے زیادہ نہیں. جو مشتحق کربلا کو سمجھتا ہے ہم نہیں سمجھ پائیں. اور جو امام پردہ غیب رکھ کر کربلا کو دیکھ رہا ہے ہم تو سوچ نہیں سکتے. تو کربلا ہر آدمی اپنے اعتبار سے سمجھتا ہے. انسان کو خدا نے اتنی کیپیسٹی دی ہے, اتنی استعداد دی ہے, اتنی صلاحیتیں دی ہیں. کہتے ہیں سائنٹسٹ آج کی بات ہے کہ صرف ہمارا برین, ہمارا جو دماغ ہے اس کو ہم نے کتنا استعمال کیا ہے, کہتے ہیں 4% ہم نے اب تک استعمال کیا. عالم انسانیت انسان یعنی جو ہائی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے دماغ کا 4% استعمال کیا ہے. 96%, 96% ان کا بھی خالی ہے, استعمال نہیں ہوا ہے. تو 4% میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے انسان. تو معلوم ہے انسان بہت بڑا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات کے معنی کیا ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. میں کربلا کے اس گوشے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو ہمارے آج کا اس سے تعلق ہے. یعنی یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت سے سوالات جو کربلا کے سلسلے میں اٹھتے ہیں کبھی کبھار ہم لوگ اظہار نہیں کرتے, لیکن نئی نسل جو ہے ضرورت رکھتی ہے, پوچھ لیتی ہے. ان کے جوابات اسی میں ہیں کہ اگر ہم انسان کو سمجھیں, انسانیت کو سمجھیں, انسان کی ہدایت کو سمجھیں, امام کو سمجھیں, امام کے مرتبے کو سمجھیں, پھر کربلا کی طرف رک کر کے دیکھیں تو معلوم ہوا کربلا میں کیا کیا اس نے. کربلا والوں کو امام یوں ہی نہیں کہتے ہیں کہ ابھی انتم و امی, میرے ماں باپ تم پر فدا, یوں ہی نہیں کہتے ہیں. اس لیے کہ ایسا کام کیا ہے, انہوں نے ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے معصوم کہہ رہا ہے کہ ابھی انتم و امی, میرے ماں باپ تم پر فدا. تو ایک آنگل میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات کے معنی کیا ہے؟ ہر مخلوق سے بڑا ہے. درخت سے انسان بڑا ہے, پہاڑ سے انسان بڑا ہے, دریاؤں سے انسان بڑا ہے, چاند سورج سے انسان بڑا ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے کہ چاند کو پوچھنے لگے. بھائی چاند انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, سورج انسان کی خدمت کے لیے خلق کیا گیا ہے, دریاؤں کی ذمہ داری ہے کہ انسان کی خدمت کریں. اگر انسان کی عظمت کے سامنے سجدہ نہیں ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو گرا دیا, پست کر دیا. عزیزوں میں بڑی ذمہ داری سے گزر رہا ہوں, انسان اشرف المخلوقات, اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اشرف المخلوقات انسان. مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر انسان کسی درخت سے گئے ہیں, درخت کو چلا تو درخت کو چلا آنا چاہیے, اپنی جگہ سے ہٹ جانا چاہیے. اگر نہیں ہٹ رہا ہے تو یہ انسان کی انسانیت پہ ہو, درخت کی کوئی غلطی نہیں ہے, درخت کی کوئی غلطی نہیں ہے. یہ انسان ہے جو اپنے آپ کو کمزور بنا دیتا ہے. ورنہ اگر انسان درخت سے کہے درخت کی کیا مجال کہ وہ درخت کرے, وہ رد کرے انسان کی بات. دیکھیں انسان اشرف المخلوقات ہے. دو دو چار والی بات ہے. اگر مافوق کوئی آدمی, جو مافوق ہے, جو حاکم ہے, وہ اپنے محکوم سے اپنے رعایا سے کہے کچھ امر کرے, اس کو مان لینا چاہیے. اس لیے کہ مافوق کا بڑے کا کہاں ماننا چھوٹوں پر فرض ہوتا ہے. ہر اپنے سلیم اس کو سمجھتی ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. تو درخت اگر کہے انسان کو اپنی جگہ سے ہٹ جا تو ہٹ جانا چاہیے. اگر نہیں ہٹتا ہے تو یہ انسان میں کمزوری ہے, انسان اپنی انسانیت کا استعمال نہیں کیا, تو یہ انسان کی غلطی ہے. تو بس عزیزو معصوم آتا ہی اسی لیے کہ انسان کو وہ طاقت دے جو انسان اپنی طاقت کو کھو گئے. میں بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں. معصوم اسی لیے آتا ہے. اس کا معصوم اس کی سنخیت فرق ہے. ہماری سنخیت معصوم سے نہیں ملتی, ہم خاکی بندے ہیں, معصوم نوری نوری مخلوق ہیں. وہ عرش والے ہیں, ہم فرش والے ہیں. وہ وہاں والے ہیں, ہم یہاں والے ہیں. ہم تو وہاں جا نہیں سکتے. اگر وہ اپنی جگہ رہے, ہم اپنی جگہ رہے تو بس ہم مر جائیں گے, ہماری ہدایت نہیں ہو پائے گی. تو مجبوری بس یہ کی ہے کہ ہم چونکہ جا نہیں سکتے
یہ معصومین کا بڑا کرم ہے. روایتیں ہیں, ہر جملہ جو عرض کرنے جا رہا ہوں, ظاہر سی بات ہے 12 سال ہوتے ہیں میں تعلیم پانے کے بعد, 14 سال کا تجربہ یاد ہے, بہت اچھی عادت ہے 12 اور 14. میں یوں ہی نہیں بول رہا, اس کے پیچھے سند ہے, اس کے پیچھے حدیثیں ہیں, اس کے پیچھے آیتیں ہیں قرآن کی, کہ انسان وہاں جا نہیں سکتا اور وہ اپنی جگہ رہیں گے تو انسان کی ہدایت ہو نہیں سکتی. تو بس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے مرتبے کو اتارے. یہ بہت سیکریفائس کیا ہے امام معصومین نے, قربانی دیا ہے امام معصومین نے, اپنے مرتبے کو چھوڑ دیا آگے زمین پر. میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کا موجودہ یہ نہیں کہ معراج پہ گئے, نہیں, اپنے گھر کو جانا تھوڑا موجودہ ہوتا ہے, معراج سے یہاں پر آئے یہ ان کا موجودہ ہے. آسمان ملکوت سے یہاں پر آنا, زمین پر آنا, یہ ان کا موجودہ ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی بڑی ہستیاں, اتنے بڑے معصوم ہمارے ساتھ کیسے زندگی گزار رہے تھے. یہ خود ایک موجودہ ہے, ہمارے ساتھ اتنا بیٹھتا ہے, یہ خود ایک موجودہ ہے. اللہ اکبر. اسی لیے روایتوں میں ہم لوگ کہتے ہیں دعائیں کو میں پڑھتے رہتے ہیں نا, کہ اے پروردگار میرے ان گناہ کو معاف فرما, جو دعاؤں کو قبولیت سے روک لیتے ہیں, میرے ان گناہ کو معاف فرما جو نعمتوں کو نعمتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. ان گناہ کو معاف کرنا, مولا کہہ رہے ہیں معصوم کہہ رہا ہے, کون سے گناہ بھائی, 14 معصوم ہیں نا ہمارے, انبیاء ہیں, انبیاء ایک مرتبہ ہے ان کا, 14 معصوم کا مرتبہ انبیاء کا مرتبہ نہیں ہے. انبیاء 14 معصوم کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتے. انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے, آدم نے ترک اولا کیا, یونس نے ترک اولا کیا. دیکھیں ترک اولا کیا تو ان کا ترک اولا ہمارے گناہ سے بہت بڑا ہوتا ہے, اور تو میں بڑی نازک منزل سے گزر رہا ہوں, یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو کربلا بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. عزیزان محترم ذرا میرا ساتھ دیجیے گا, انبیاء ترک اولا کر سکتے ہیں مگر معصوم ترک اولا نہیں کرے گا. 14 معصوم جو معصوم کی فہرست ہے, 14 معصوم معصوم من عند اللہ, معصوم من عند اللہ, یہ پروٹیکٹڈ ہیں, یہ گناہ کو دور کی بات, مکروہ کو دور کی بات, ترک اولا بھی ان سے سرزد نہیں ہوتا, یہ انبیاء سے افضل ہے. اس میں میں تو کیا بتاؤں آپ کو, ہم لوگ جھجھکتے کیوں ان حقائق کو پیش کرنے سے. روایتیں ہیں کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے نوکریاں پر شاخ رہا, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. میں انبیاء کی فضیلت نہیں کھٹا رہا ہوں, کہ علماء کی فضیلت بڑی ہے, انبیاء کی فضیلت نہیں گھٹی ہے. حقیقی امت انما یخش اللہ من عباده العلماء, علماء کون ہوتے ہیں, جو اپنی عبادت, جو عبادت گزار بندے ہوتے ہیں اور اللہ کی خشیت رکھتے ہیں, اور خشیت رکھتے ہیں تو صرف علماء خشیت رکھتے ہیں. اس طرح کے علماء, علماء حق جو اپنی خون کی پرواہ نہیں کرتے, اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے, جو پرواہ رکھتے ہیں وہ دین کی پرواہ رکھتے ہیں, جان رہے یا چلی جائے انہیں پرواہ نہیں ہوتی, دین سلامت رہے, ایسے علماء. روایت ہے علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے. اگر علماء امت کے بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں کہے بھائی, اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں. اہل بیت کی اہمیت اور ان کا مرتبہ, ان کی منزلت انبیاء سے ماسوا ہے, بہت بہت اونچی ہے. یہ علم ہے, ایک نور کے حصے ہیں. پیغمبر اسلام کون ہے؟ پیغمبر اسلام اشرف المخلوق, اشرف الانبیاء. لولا کما خلق الافلاک, اگر پیغمبر خلق نہ کیے ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی خلق نہ ہوتا. پیغمبر کے صدقے سے سب کچھ پیدا ہوا ہے. پیغمبر انبیاء سے افضل, انبیاء روایتوں میں کہ انبیاء پیغمبر کی امت کا حصہ ہے, انبیاء پیغمبر کی امت کا حصہ ہے. یعنی جو انبیاء قیامت کے دن کون سی امت میں آئیں گے, کس کی امت میں آئیں گے, ایسا نہیں کہ خود ہر نبی ایک امت لے کر آئے گا, نہیں, بھلا کسی نبی میں جرات ہو کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے اپنی امت کو پیش کرے. ہم لوگوں کو اتنا پریپئر کریں, آمادہ کریں, تیار کریں کہ پیغمبر کے وجود کو ہم برداشت کر سکیں.
یہ حقائق ہیں, میں ہر جملہ جو قیاس کرنے جا رہا ہوں اس کے پیچھے روایتیں ہیں, حدیثیں ہیں. انبیاء
پیغمبر اسلام کی امت کا جز ہے، امت کا حصہ ہے. پیغمبر فرما انا و علی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. کیا نتیجہ لیا آپ نے؟ پیغمبر اور علی امت کے باپ ہیں، آدم کے باپ علی ہیں، نور کے باپ علی ہیں. بھائی دیکھیں یہ ابوت میں فرق ہے، ایک ہوتا ہے بایولوجیکل فادر، سب ہم آدم کے اولاد ہیں، مولا جنت کے آدم کے اولاد ہیں، پیغمبر اسلام کے آدم کے اولاد ہیں، کہ بایولوجیکل فادر. یہاں جو باپ ابوت استعمال کیا گیا ہے لفظ ابوت، وہ مادی باپ نہیں ہے، وہ مانوی باپ ہوتا ہے. وہ مانوی باپ یعنی مولا جنت اور پیغمبر اسلام، اگر مولا جنت نام لیتے تو پورے امام، پورا امام ایک نام ہے، پورا نام کے لیے اولا محمد، اوسط محمد، آخر محمد، کل ہونا محمد. تو اگر ایک نام لیتے ہیں اس کا مطلب نہیں دوسرے نام پھر سے لیں، ایک نام لیں گے تو آپ سمجھ لیں گے پورے امام ہے. تو انا و علی ابوا هذه الامه، یہ مانوی باپ ہے پوری امت کے، یعنی پورے انبیاء کے باپ ہے، یعنی یہ ہے دو بچے ہیں. تو اب سمجھیے عزیزان محترم یہ مانویت کیا چیز ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے نا، انسان بہت بڑا ہے، انسان بہت بڑا ہے، اور وہ معصومین انسان سے بہت بڑے. اس لیے کہ وہ میں نے عرض کیا کہ سنجیت ہماری سنجیت نہیں ہے، ہم ان کی سنجیت میں نہیں آتے، وہ نوری مخلوق ہے، ہماری مخلوق ہے. دعائے قمیل میں جو مولا فرما رہا ہے کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ سرزد ہوئے ہیں، بلکہ اس کی توجیہ کرتے ہیں. اس لیے مولا نے فرمایا کہ ہم تعلیم حاصل کر سکیں، ہم سمجھ لیں. یہ ہمارے لیے انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی ایک جواب ہو سکتا ہے، ہماری تعلیم بھی اس میں ہے، مگر مولا صرف دوسروں کو بتانے کے لیے تھوڑی انجام دیتے ہیں، یا کوئی جملہ ایسا کرتے ہیں صرف دوسروں کو بتانے کے لیے، نہیں، اس کے پیچھے حقیقت ہے. عزیزوں استاد محترم ہمارے انہوں نے پیش کیا ہے اس ان دلائل کو، کئی دلائل ہیں، ایک دلیل پر چونکہ میرے موضوع سے مرتبط ہے میں عرض کرنے جا رہا ہوں. چونکہ وہ عرشی اور سماواتی ہیں، آسمانی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، ان کا یہاں پر آنا اور ہم سے کلام کرنا خود کو اس کو عیب سمجھتے ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے ایک چھوٹی مثال عرض کروں گا. ایک مجتہد آپ کے یہاں ان شاء اللہ تشریف لائیں گے، کہیے نا ان شاء اللہ، کبھی بھی فرشتے ہوتے ہیں مجلس میں، کیونکہ اگر کوئی اچھی بات ہو رہی ہے، کوئی اچھی دعا ہو رہی ہے تو کہیے فوراً کہیے ان شاء اللہ. ایک مجتہد تشریف فرما ہوتے ہیں یہاں پر اور آپ ماہ گفتگو ہوتے ہیں، اسے بہت توجہ کیجیے اس مثال پر، ماہ گفتگو ہوتے ہیں، کتنی لذت ہوگی آپ کو، کتنا احترام ہوگا آپ کے دل میں، بھائی مجتہد سے آپ ہم کلام ہو رہے ہیں، بڑی شخصیت سے آپ ہلکا ہم کلام ہو رہے ہیں، کتنے میں درد کوئی کھٹکھٹاتا ہے، آپ مجبور ہیں، اس لیے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، آپ جائیں گے دروازہ کھولیں گے، مگر اس کو بات کرنے کے بعد واپس آئیں گے، آپ کیا کہیں گے مجتہد سے؟ کہیں گے معذرت چاہتا ہوں، آپ نے گناہ کیا، آپ نے گناہ کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اسے پتا نہیں کہ آپ کس کے ساتھ میں تو ہوں، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ گئے ہیں، آپ کی ذمہ داری کو آپ نے نبھایا، اس لیے کہ اگر دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہو آپ نہ جائیں تو آپ ایک ذمہ داری سے دور ہو رہے ہیں، ایک ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اچھا کام کیا، نیک کام کیا، مگر جب واپس آتے ہیں تو مجھے سے کہتے ہیں معذرت چاہتا ہوں. یہ کون سی معذرت ہے؟ کون سی معذرت ہے؟ کیا گناہ کیا آپ نے؟ کہا نہیں، کہا گناہ نہیں ہے، مگر چونکہ عظمت شخصیت یہ بتا رہی ہے، شخصیت کی عظمت یہ بتا رہی ہے کہ لمحہ بھی سے دور ہونا آپ سمجھتے گناہ ہے. تو عزیزوں اہل بیت کہتے ہیں میرے ان گناہوں کو معاف فرما، میرے ان گناہوں کو معاف فرما، گناہ نہیں ہوتا، اللہ کی توجہ سے بندوں کی طرف توجہ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں. اگر جو ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، وہ ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں، ہماری تبلیغ کر رہے ہیں، ہمیں راستہ بتا رہے ہیں، اس کے باوجود چونکہ اللہ سے توجہ ہٹا کے انسانوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف پلٹ کے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری طرف سے توجہ ہٹا کے انسانوں کی طرف لے گیا، مجھے نہیں معلوم بات سمجھ میں میں پہنچا سکا نہیں پہنچا سکا. یہ بہت عظیم بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جو استغفار کرتے ہیں، وہ استغفار گناہ سے نہیں ہوتا، وہ استغفار ایمن ترک اولا سے نہیں ہوتا، وہ استغفار ہوتا ہے اس لیے کہ توجہ التفات انسانوں کی طرف کرتے ہیں، اس میں چونکہ چند لمحوں اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف پلٹ کے کہتا ہے استغفراللہ اے پروردگار، میں نے انسانوں کی طرف توجہ کی التفات کیا، لہذا میں معذرت چاہتا ہوں. تو وہ نوری مخلوق ہے، وہ اونچے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے سیکریفائس کیا ہوگا؟
اپنے مقام کو
اتارا,
ہمارے پاس آ گئے, زمین میں آ گئے. اب معصوم کو پہچاننا ہی ہماری ذمہ داری ہے. میں نے عرض کیا معرفت معصوم
ہماری ذمہ داری ہے,
اس لیے کہ انہوں نے اتنا بڑا سیکریفائس کیا, اتنی بڑی قربانی دی ہماری خاطر, ہماری ہدایت کی خاطر. تو کیا ہمارا اپنی بندہ کے معصوم کو پہچانے؟ اور وہ بھی معصوم کو پہچاننا معصوم پر احسان نہیں ہے, اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے. جس طرح نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے سے کس کو فائدہ ہے؟ ہم کہیں گے پروردگار ہم تیری نماز پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے تو پروردگار کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں تو فائدہ ہمیں کو ہو رہا ہے. اور پھر یہ کربلا پروردگار کی رحمت ہے, یہ فضل پروردگار ہے کہ اس پر بھی ثواب دے دیتا ہے. بھائی فائدہ ہمارا ہی ہو رہا ہے, اس کی نعمتوں کا ہم استعمال کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, پھر کیا اللہ کہتا ہے پر اس پر بھی میں ثواب دے دیتا ہوں. یہ فضل پروردگار ہے, یہ کرامت پروردگار ہے, یہ رحمت پروردگار ہے. تو عزیزو اہل بیت علیہم السلام کو پہچاننا اہل بیت پر احسان نہیں ہے, یہ ہمارا فائدہ ہے کہ اہل بیت کو پہچانے تو ہماری زندگیاں نکل جائیں. تو کربلا اگر مانویے کو ہٹا دیں کربلا سے تو کربلا سمجھ میں نہیں آئے. میں عرض کیا انسان اشرف المخلوقات ہے, اگر درخت سے کہے کہ درخت ہٹ جا تو درخت کو ہٹ جانا چاہیے, اگر نہیں ہٹتا تو معلوم ہے کہ ہماری انسانیت نہیں کھوڑ رہے, کہ ہم اپنی طاقت کو استعمال نہیں کر رہے. چل میں چند واقعات کو پیش کروں گا, اس لیے کہ جب بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں, مانوی باتیں ہوتی ہیں, ہماری ماورا یا حق باتیں ہوتی ہیں, تو فوراً ذہن چلا جاتا ہے کہ صرف معصومین سے مخصوص ہے, ہم نہیں کر پائیں گے. معصومین تو بہتر ہونا ہو کہ ان کا گھر کا کھیل. دیکھیے معجزہ, میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں, معجزہ معجزہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ امام یا نبی اپنی امامت یا نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کام کریں جو عام انسان اس کام کرنے سے عاجز ہوتا ہے, عاجز ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں معجزہ. امام نبی, امام یا نبی اپنی نبوت یا امامت کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کام کر کے دکھائیں گے کہ عام آدمی ویسا کام کرنے سے عاجز ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں معجزہ. کیا یہ امام کے لیے معجزہ ہے؟ امام کے لیے موجود ہے, امام کے لیے تو کھیل رہا ہے اللہ, اللہ ان کے لیے تو کوئی معجزہ نہیں ہے. معجزہ ہمارے لیے اس لیے کہ ہم عاجز ہیں, وہ عاجز نہیں ہے. وہ چاہے تو دن بھر موجودہ کرے, رات بھر موجودہ کرے, زندگی بھر موجودہ کرے. حاضر لوگ کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, ہم کوشش کریں کربلا کو سمجھیں. بہت سے سوالات جو ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں ان سوالات کا جواب اسی میں ہے. تو کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمارے حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے, ہماری وجہ تقدیر کو سمجھنا ضروری ہے, کائنات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اللہ کے انتظامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہ سمجھے تو کربلا سمجھ میں نہیں آئے. تو موجودہ کیا ہے؟ نبی اور امام اپنی نبوت امامت کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کام کریں گے جس کام کرنے سے عام لوگ عاجز ہوتے ہیں. موجودہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ان کے لیے موجودہ نہیں ہے, ان کے لیے تو کھیل ہے, وہ جب چاہے کر سکتے ہیں. موجودہ ہمارے لیے کیونکہ ہم عاجز ہیں, وہ عاجز نہیں ہے. ایک اور مثال ہوگا کہ غیب, ہمارا امام پر رہے غیب میں ہے, اجل اللہ تعالیٰ غیب. غیب کے معنی کیا ہے؟ انسین, جس کو ہم نہیں دیکھ پا رہے. غیب کس کے لیے ہے؟ امام کے لیے غیب ہے کہ امام تو حاضر ہے, امام کو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو غیب ون وے, ایک طرفہ ہے, ہمارے لیے غیب ہے, ہم امام کو نہیں دیکھ پاتے, امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو معلوم ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک طرفہ ہیں, یہ ہماری مجبوری ہے جس کو ہم غیب کا نام دے رہے ہیں, ورنہ امام کے لیے کوئی غیب نہیں ہے. ہاں انسانوں نے اپنے آپ کو عبادت کے ذریعے سے, اپنے نفس کی پاکیزگی کے ذریعے سے ان غیب کے پردوں کو ہٹا دیا, اب ان کے لیے غیب نہیں ہے. کچھ ایسے ہم میں سے من المؤمنین رجال, کچھ ایسے مرد میدان ہیں جنہوں نے ان پردوں کو چاٹ کر دیا اور امام کو دیکھ لیا. تو معلوم ہے انسان میں اتنی صلاحیت ہے کہ امام کو دیکھ سکے, بس ہم انسان اپنی انسانیت کا استعمال کہاں کر رہے ہیں؟ عزیزوں میں بڑی نازک منزل سے گزر رہا ہوں, انسان میں کتنی کیپیسٹی ہے. آیت اللہ مرحوم محمد تقی جعفری بہت بڑے مفسر نہج البلاغہ اور کربلا پر بھی بہت عمدہ کتاب لکھا انہوں نے, اور ایک ایسے اینگل سے کتاب لکھا ہے گویا ایک نان مسلم کی اگر اس کتاب کو مطالعہ کریں تو عظمت حسین کے آگے سر کو कम कर दिया। ऐसे लिखा है कि इमाम हुसैन का मिशन दीन से लिखा हुआ, यानी इंसानियत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने इकरार किया है, हर दीन का मानने वाले पर वाजिब है कि हुसैन को तस्लीम करें। उन्होंने साबित किया है, अगर नॉन मुस्लिम उस किताब को मुताला करे तो अच्छी तरह समझ लेगा कि हुसैन का काम सिर्फ मुसलमानों से वाबस्ता नहीं है, शियों से वाबस्ता नहीं, बल्कि हुसैन ने इंसानियत को बचा दिया है, इंसानियत को बचा दिया है। अल्लाह मोहम्मद तकी जाफरी जिनसे मुलाकात हमें शरफ मिला, उनके इंतकाल के दो चार महीने पहले हम अपने घर पहुंचे तेहरान में, बस चंद तालिबे थे हम जैसे, वहां पहुंचे, गुफ्तगू भी, उन्होंने कुछ तकरीरें की, नसीहतें, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला रहा। गुफ्तगू के दौरान एक बात आ गई मंसूर हल्लाज के सिलसिले में, उन्होंने एक अजीब वाकया सुना। अब वो वाकया सुनिए, उनकी जबानी कोई वास्ता नहीं है, मैंने डायरेक्ट उनकी जबानी सुना है। अल्लामा मोहम्मद तकी जाफरी वो फरमाते हैं कि इंसान की काम इतना अशरफुल मखलूकात है ना इंसान, वो कहते हैं कि मैं एक मरतबा इटालिया में एक सम्पोजियम में शरीक था, एक कॉन्फ्रेंस में, तो कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मैं बाहर आया, पेटिंग हॉल में, तो एक शख्स मेरे सामने आया, उसने कहा कि हाल बताओ। मैंने अपने हाथ को बताया, उसने मेरी गुज़श्ता लाइफ बहुत कुछ बता दिया, एक वेस्ट में रहने वाला, एक ईरानी आया था, बाकी तो बता रहा है क्या आपने गुज़श्ता क्या किया, ये किया, ये किया, वहां गए थे, वहां ये भी किया, बिल्कुल सही।
पहली मरतबा तो आज छोटे छोटे बच्चे चैटिंग करते हैं इंटरनेट पे,
वो कभी पूछते नहीं कि कैसे चैटिंग हो रही है। अफ्रीका में कोई बैठा और यहाँ वैसे चैटिंग कर रहा है, कोई पूछता नहीं। क्या क्यों? आम हो चुकी बात है। क्या इंसानियत आगे बढ़ चुका है, इंसान आगे निकल चुका है, इंसान में इतनी सलाहियत है। वो फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान आइंदा ऐसा आला ईजाद करे जिसके बटन दबाने से न तो अपना माजी बल्कि हमारा आइंदा भी हो, वो आला बता दे तो ताज्जुब की बात नहीं है। क्या फरमा रहा है? वो तो ताज्जुब की बात नहीं का। क्यों? क्या इंसान अजीम है, इसका मतलब नहीं कि खुदा छोटा हो गया। इंसान बड़ा है। जब इंसान अल्लाह ने बहुत सी मखलूक को पैदा किया, दरियाओं को पैदा किया, चांद को पैदा किया, सितारों को पैदा किया, आसमानों को पैदा किया, जमीनों को पैदा किया, बहुत सी चीजों को पैदा किया, कभी नहीं कहा मैं फख्र करता हूं कि मैंने जमीन को पैदा किया, मैं फख्र करता हूं कि मैं दरियाओं को पैदा किया, मैं फख्र करता हूं सूरज को पैदा। नहीं, जब इंसान को पैदा किया तो अल्लाह ने कहा तबारक अल्लाह अहसन खालिकीन, मुझे बहुत फख्र है कि मैंने इंसान को पैदा किया। तो इंसान बहुत अजीम है, बहुत बड़ा है। इंसान अगर इस तरह आला कोई ईजाद कर दे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। मौला कहता फरमाते हैं कि अतसअलु अन्नका जिर्मुन सगीर व फीका तबल आलमुल अकबर। क्या तू समझता है कि छोटा सा जिर्म है जबकि तेरे अंदर अल्लाह ने आलम अकबर को समोया है। जो यूनिवर्स में पाया जाता है वो इंसान के बदन के अंदर पाया जाता है। कहा जाता है कि अगर सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे हवाले कर देता खुदा, तुम रेस्पिरेटरी सिस्टम क्रिएट करो, सांस लेने के पूरे सिस्टम क्रिएट करो, हम 25-20 पाइप लगा देते सर पे। अल्लाह ने एक ही सुलर से पूरा सिस्टम पूरा बना दिया। यहीं से खाना खाते हैं, यहीं से सांस लेते हैं, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। कौन सी मिशनरी है जो सेंसर लगा रखा है? अभी पूरे बदन के अंदर जो कुवतें पाई जाती हैं हमने अभी कश्फ नहीं किए हैं। पता नहीं आने वाली नस्लें क्या क्या पहचान लेगी कि इंसान के अंदर क्या क्या सलाहियतें पाई जाती हैं। तो इंसान तू बड़ा है, तू समझ ले, तेरी अजमत को समझ ले। तू दरख्तों पर हुकूमत कर सकता है, पहाड़ों पर हुकूमत कर सकता है, दरियाओं पर हुकूमत कर सकता है, फैसलों पर हुकूमत कर सकता है। इंसान बहुत बड़ा हो सकता है। ये आम इंसान की बात कर रहा हूं, अंबिया की बात नहीं कर रहा हूं। अंबिया तो बहरहाल उनके सदके में दुनिया पैदा हुई है। तो अजीजो दो चार मिसालें दी, क्या हम कर सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं? चूंकि मामूला ऐसी बातें होती है तो हम सोचते हैं तारीख की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, बड़े बुजुर्गों ने किया होगा, हम नहीं कर पाए। इस तरह हम लोग आज पहले ही से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। हदीस कुदसी में एक हदीस है, खुदा तआला इरशाद फरमाया कि अब्दी अतेनी हत्ता अजअलक मिथली, ऐ मेरे बंदे मेरी इताअत करके तो देख तुझे मैं बुन जैसा बना दूंगा। यानी तू बोलेगा तू नहीं बोलेगा वो या मैं बोल रहा हूं, तू सुनेगा तो तू नहीं सुन रहा है वो या मैं सुन रहा हूं। इंसान की अजमत है, इंसान की अजमत है। जिन लोगों ने इंसानियत को आखिरी हद तक कमाल तक पहुंचा दिया उन्होंने अल्लाह की मजहरियत को पेश करके दिखा दिया। इंसान मैं नहीं कहता है, खुद मौला कहलाते इरशाद फरमाते हैं कि तुम मुझ जैसा बनने की कोशिश मत करो। भाई जौ की रोटी खाए अबा के दामन में पैवन, अंगूठी दे तो तख्त सुलेमान, मैदान जंग में आ जाए तो पूरी शुजात कोई मुकाबला ना कर सके। और वही शख्स जो मैदान जंग में पूरी शुजात को दिखा रहा है जब रस्सी गले में पड़ जाती है रस्सी का फंदा तो खामोश है, ये कौन कर सकेगा? किसी के बस की बात है? मुमकिन नहीं है। असीसो खैबर का दरवाजा मौला ने उखाड़ा। हम तो फजाइल में सुनते हैं माशाल्लाह, खैबर का दरवाजा उखाड़ा। मैंने अर्ज किया ये हमारे लिए मौजूदा है मगर मौला कहना के लिए ये मौजूदा नहीं है। उनका काम है, उनको करना ही था, हमारे लिए मौजूदा इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा मौला का और मौजूदा क्या है? तो हमारी निगाह किसको मौजूदा समझते हैं? ये मौजूदा है मगर रिवायतों में तारीख में लिखा है कि जब मौला कायनात के गले में रस्सी का फंदा पड़ा एक यहूदी खड़ा देख रहा था। यहूदी ने फौरन कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अलीयुन वलीउल्लाह। एक शख्स खड़ा देख रहा था, उसने कहा आए यहूदी क्या तू खैबर में नहीं था? क्या तू खैबर में मौला को दर उखाड़ते हुए नहीं देखा कि वो मौजा तेरे सामने नहीं था? तब क्यों मुसलमान नहीं हुआ? ये अब तूने क्या देख लिया? तो उस
نے جواب دیا کہ اتفاقاً میں خیبر میں تھا, میں نے علی کو دروازہ اکھاڑتے ہوئے دیکھا, میرے لیے اتنا دل پر اثر نہیں پڑا, مگر جب میں دیکھا وہی شخص جو خیبر کا درد ہاتھوں میں اٹھا اکھاڑ دیتا ہے, وہی شخص گلن رسی ہے اور خاموش ہے, تو مجھے معلوم ہوا کہ یہی حق ہے. تو یہ موجودہ مولا کائنات کا, جہاں خیبر کا در اکھاڑنا موجودہ ہے, گلے کی رسی کا پردہ پڑنے کے باوجود بھی خاموش رہنا بھی موجودہ ہے. تو وہ علی ان بھگوڑوں کا حساب نہیں چکا سکتا تھا, حساب آسانی سے چکا سکتا تھا, مگر خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ مسئلہ ہے جو علی خاموش ہے. یہی سے ایمان کو پرکھا جاتا ہے. سلمان بھی بیٹھے ہیں, ابو ذر بھی بیٹھے ہیں, ہم تو سنتے ہیں نا سلمان 10 درجے کے مومن, ابو ذر 9 درجے کے مومن, 9-10 عدد نہیں ہے یہ سمجھانے کے لیے, ہم ایک میٹافوریکل لینگویج ہے اس کو کہتے ہیں. 9-10 کہتے ہیں سلمان کا ایمان زیادہ ہے, سلمانوں ملنا الگ ہے, بہرحال سلمان کی بہت سی فضیلتیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ابو ذر سلمان کے برابر نہیں ہو سکتے. ابو ذر بھی بیٹھے ہیں, سلمان بھی بیٹھے ہیں, مولا کے گلے میں رسی کا پتہ پڑا ہے. سلمان مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ابو ذر کو چلا لگا سلمان مولا کے گلے میں رسی کا پتہ اور تم مسکرا کے دیکھ رہے ہو. کہا سلمان, ابو ذر تم نہیں سمجھتے کیا مولا ہماری مدد کا محتاج ہے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے کہ مولا خاموش ہے, مسلحت ہے جو مولا خاموشی, یہی موجودہ ہے. عزیزو ائمہ معصومین کی زندگی کا ہر پل موجودہ ہے, جو غور سے دیکھے سمجھے تو موجودہ ہے. کا انسان بڑا ہے, انسان کی عظمت ہے, انسان مانویت کو سمجھے تو انسان بہت اونچا چلا جائے گا. میں دور کی مثال نہیں سامنے کی مثال کو, علامہ طباطبائی نام سنا ہے تفسیر المیزان کے مصنف, بہت بڑی تفسیر لکھا ہے, آج تک اس کی ساری کوئی تفسیر نہیں آئی. تو تفسیر القرآن بالکل قرآن کی آیتوں سے قرآن کی آیتوں میں سمجھایا. علامہ طباطبائی کی مثل میں کئی واقعات ملتے ہیں, بہت دور کی بات نہیں ہے, 33 ایئرز تک, انقلاب کے بعد 2-4 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا. ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ جب وہ لندن تشریف لے گئے آنکھ کے آپریشن کے لیے, اس زمانے میں پورے بدن کو نم کیا جاتا تھا, انجیکشن دیا جاتا تھا, بے ہوش کیا جاتا تھا, اس لیے کہ وہ پارٹ نم میں اس وقت ایجاد نہیں ہوا تھا, ابھی ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں ہو پائی تھی. ڈاکٹرز نے ان سے کہا کہ آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے آنکھ کا آپریشن ہو سکے. انہوں نے کہا میں اور بے ہوش ہوتا ہوں, اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہوں, میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں, بے ہوش کر دو گے, میں نہیں چاہتا. ڈاکٹر نے کہا اس کی سوا کوئی چارہ ہے نہیں, آپ کو بے ہوش کریں گے تب آپ کا آپریشن ہوگا. تو علامہ طباطبائی ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں, آپ کو جب آپریشن کرنا ہے مجھے انفارم کر دیجئے, میں اپنے آپ کو ذکر الہی میں مصروف کر دوں گا, مجھے درد کا احساس نہیں ہوگا. بہت کنوینس کیا گیا, لیکن انہوں نے ڈاکٹرز کو اتنا بتا دیا کہ آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کروں گا. آپ جا کے دیکھیے ڈاکٹر ملتے تھے, آپ کے جو ساتھ تھے وہ لوگ سب دوائی دیتے ہیں, آپ جو ہاسپٹل میں علاج ہوا ہے وہ ہاسپٹل ڈاکٹرز بھی دوائی دیتے ہیں, بہت دور کی بات نہیں ہے, یہ تحقیق کرنا مشکل ہو جائے, 33 سال پہلے کی بات ہے. ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا, وہ ذکر الہی میں مصروف ہو گئے, آپریشن کیا, پلک بھی جھپک نہیں کیا انہوں نے. میں کس کی بات کر رہا ہوں, ہم جیسے انسان. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, ان کے لیے تعجب, ہمارے لیے بہت تعجب کی بات ہے, مگر مولا کے لیے نہیں, یہ ان کے گھرانے کا کھیل, ان کی خلقت ہی, ان کی سنخیت اس طرح ہے کہ وہ ہمارے لیے عجیب لگتے ہیں, نہیں وہ اس سے بھی کہیں برتر ہے. ان کا موجودہ ان کی زندگی ہی موجودہ, میں عرض کیا ان کا زمین پڑھانا ہی خود ایک موجودہ ہے, ہمارے ساتھ تکلم کرنا ہی ایک موجودہ ہے, ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنا اور زندگی گزارنا ہی ان کے لیے موجودہ ہے. اسی لیے وہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں پروردگار, لقائے پروردگار کی دعا کرتے ہیں, پروردگار ہمیں اس دنیا میں رہنا بہت دشوار ہے, مولا کائنات کی سیرت اٹھائیے, ان کی زندگی نامہ اٹھائیے, پڑھیے زندگی میں آخری مرتبہ انہوں نے دعا کی ہے, پروردگار مجھے اس قوم سے اٹھا لے اور اس قوم پر ایسا مسلط کر دیے شایان شان.
جب امامت کی ماہیت نہیں ہو سکی, امام کی پہچان نہیں ہو سکی, تو امام کا اس دنیا میں رہنا مشکل ہوتا ہے. عزیزوں موضوعات بہت نکلتے جا رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا بھائی معمولی انسان, مطلب یہ کہ دسترخوان کھلا ہوا ہے, انسان کی عظمت کو پیش کرنے کا موقع دیا گیا ہے. آج بھی انسان چاہے تو اپنے آپ کو اتنا بلند کر سکتا ہے کہ غلام قبر بنا دے, غلام ابو ذر بنا دے, غلام سلمان بنا دے. دسترخوان کھلا ہوا ہے, آپشنز کھلے ہوئے ہیں. روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر ابو ذر جان لیں کہ سلمان کا علم کتنا ہے, سلمان کیا کر سکتے ہیں, تو خدا کی قسم ابو ذر سلمان کو قتل کر دیں گے. یعنی ایک دوسرے کو پہچان, میں معصومی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ابو ذر سلمان کے ایمان کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ اکبر, سلمان کتنی بڑی اہمیت ہے. دیکھیے میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں سلمان کی اہمیت کے سلسلے میں, میں موضوع تھوڑا دور ہوتا جا رہا ہوں, مگر کیا کریں, یہ ضروری ہے. ہماری نسلوں کو, آئندہ آنے والی نسلوں کو جاننا بہت ضروری ہے, ہمارے بچوں کو جاننا بہت ضروری ہے. سلمان اور بن میں سلمان کہاں کے رہنے والے ہیں, فارس ایرانی. اور یہ شاید ایک حکمت اس میں بھی ہو کہ ایرانی کو اہل بیت میں شامل کر کے بتا دیا, دیکھو ہمارے اسلام میں عرب اور عجم کے کوئی امتیاز نہیں ہے. بلال حبشی کو مؤذن کا پوسٹ دے کے بتا دیا کہ دیکھو ہمارے یہاں افریقی نیگرو ہونا یا عرب کا ہونا یا ایران کا ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا, ایمان چاہیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو عزیزو سلمان آپ اچھی طرح جانتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے, راسخ عقیدہ ہے کہ معصوم کی غسل اور تدفین معصوم ہی کر سکتا ہے, غیر معصوم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب سلمان کہاں ہے, مدائن میں. مولا کہاں ہے, مدینے میں. ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے دیکھا, مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پوچھنے والوں نے پوچھا کیا ہوا مولا, کہا سلمان کا انتقال ہو چکا. میں کہاں انتقال ہوا, کہا مدائن میں. مولا نے کہا کہ میں جاؤں گا اس کو تدفین کا انتظام کر کے واپس آ جاؤں گا. لوگوں نے ان کی ماہیت کی, ہمراہی کی, مدینے کے باہر تک آئے اور مدائن کا راستہ تو جا چکے ہیں, جانتے ہیں کم سے کم اس زمانے میں 8-10 دن تو لگ جائیں گے واپس آنے میں, جا کے واپس آنے میں. لوگ سمجھ لیتے 8-10 دن کے بعد مولا تشریف لائیں گے. تو عمر کے بعد دیکھا مولا پھر حاضر ہو گیا. پوچھنے والوں نے پوچھا مولا آپ تو مدائن جانے والے تھے نا. ہاں تو گیا تھا. سلمان کو میں نے کوس دیا, سلمان کو میں نے کفن پہنایا, سلمان کو میں نے دفنایا. میں مولا کا مسئلہ نہیں پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ مولا کے بولتے تو بہت ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں سلمان کی اہمیت کیا ہے, کہ معصوم کا غسل معصوم ہی دے گا, معصوم کو کفن معصوم پہنائے گا, معصوم کو معصوم ہی دفنائے گا. اے سلمان تمہاری عظمتوں پر ہمارا لاکھوں سلام, معصوم کو گوارا نہیں کہ غیر معصوم تمہارا غسل تدفین کا اہتمام کرے. معصوم جب کہہ دیتا یہ ہمارا ہے تو پورے طریقے سے ہمارا ہو جائے گا. معصوم نے کہا منا تو اہل بیت کا اسٹیٹس دے دیا, تو ہم تمہیں دفنائیں گے, ہم تمہیں دفنائیں گے. اپنے آپ کو اپگریڈ کریں, ایمان کی ماہیت میں جائیں, کربلا کے قریب تو دیکھیں حسین کہاں بھی جاتے ہیں. کربلا والے میں نے عرض کیا کربلا والے کون ہیں, جان بھی کربلا والے ہیں. حبیب جان ایک ابو ذر کا غلام, بس اب علیہ السلام ہو گیا. اب کتنا بلند مرتبہ پا گئے ہو, کتنا بلند مرتبہ. ایک معصوم کہہ رہا ہے ابھی ہم تم بہن میں ہے, ہو میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں, اے زہیر میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں. کہ انسان اپنے آپ کو امام کی ماہیت میں شامل کر لے, کربلا کے دسترخوان میں شامل ہو جائے, تو حسین اس کو اتنا اپگریڈ کر دیتے ہیں کہ بس صرف حسین شہدا کے لیے معصوم کہتا ہے بیادی انت تم ہو. اسی لیے تو ہم زیارت پڑھتے ہیں نا, اے کاش ہم کربلا میں ہوتے, کربلا کی عظمتوں کو کربلا کے شہدا کے ساتھ ہم بھی شامل ہو. فوزا فوزا عظیم فوزا عظیم. اسی تو بات ادھوری رہ گئی, انسان کی عظمت. حسین نے اتنا انسانوں کو بلند کر دیا,
इंसान मौत से घबराता है ना, मौत से घबराता है, मगर हुसैन ने करबला वालों को इतना बुलंद कर दिया कि मौत इनसे घबराने लगी, मौत इनसे घबराने लगी। करबला में जीना बहुत दुश्वार था, मरना बहुत आसान था, हर एक सबकत इख्तियार कर रहा था। करबला वालों ने अगर रोया है तो शिकवा नहीं है, अगर कई बार मौत में सलाम में मरसियों में देखा जा रहा है हमारा इजहार है। करबला वाले कभी उफ कर नहीं कहा, मैंने कल पुलिस मार्च किया, सैन्य में कोबरा पर तार दिया गया, दरबार में मरे दरबार में, ऐसी हालत में कोई और होता तो कह देता कि कोई खुदा नहीं, कोई और होता तो कह देता कि खुदा आदि नहीं, मगर कुर्बान जाए हमारी जाने सैन्य में कोबरा पर, आलिमाए गैर मुअल्लमा पर, अकीलाए बनी हाशिम पर, कि उन्होंने लाज रख ली इस्लाम की, खुदा की खुदाइयत को बचा लिया, खुदा के दीन को बचा लिया। फरमाती मां और आई तो इल्ला जमीला, हमने सिवाय खूबी की कुछ नहीं पाया, अल्लाह की तरफ से जो भी हम पर नाज़िल हो हम उसको बला नहीं समझेंगे, हम उसको मुसीबत नहीं समझेंगे। अज़ादारो या अकीले बनी हाशिम या आलिमाए गैर मुअल्लमा, जब करबला में शहदा की तरफ पहुंचती है, 11 मुहर्रम की रिवायतों में लिखा है कि 11 मुहर्रम को यह कारवां वहां से निकला, करबला से असीर बना था, असीर बन के निकला, पासों में रसद पानी कहीं तो ये ने सज्जाद के हाथों में हाथ लिया, पांव में बैठ लिया, गले में ताज खानदान। अब ये काफिला रवाना हो रहा, मुझे नहीं मालूम कि जालिमों ने अमदर को शहदा की लाशों के किनारे से गुजारा है या इन्होंने
देखा, क्या देखा, कैसा लगता है कि सैयद सज्जाद की रूह का फसल باقی کہتے ہیں رونے والے ہیں، بدکار عربی میں سے بھی والے نہ ہے جو بہت زیادہ روتا ہوں اس کو کہتے ہیں بدکار، بدکاؤں خمسہ پانچ تاریخ میں ہے جو بہت زیادہ ہوئے مشغلہ کھلا ہوتا رونا تھا، ایک آدم جنت کے فرار میں رویا کرتے تھے، نون قوم کی حالت میں رویا کرتے تھے، یہاں تک ان کا نام ان کا لطف نوح ہو گیا نوحہ کرنے والا، یعقوب ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی پہ روئے، یوسف کی جدائی پہ روئے، جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہیں مگر مبیت تک آئے نام اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، تین دن رونے والے ہوئے چوتھے رونے والے کون فاطمہ زہرا جو بتاؤں نہ خمسہ میں سے ایک رونے والی ہے، میں کہوں گا بہت فرق ہے ان رونے والوں میں اور اس رونے والے میں،
جاؤ چادر پھیلائی جا رہی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ان یوم قلب مدن حسین